بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے جو یہ درس کچھ درسوں تک موقوف رہا، آج الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے دوبارہ ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک اور لمحات زندگی سے اپنے آپ کو مستنیر اور روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سیرت کی قراتیں جن کی مشہور ہوئی ان کے صدقے ہماری قرات قبول فرمائے، اور سیرت کی سماعت جن کی مقبول ہوئی اللہ ان کے صدقے ہماری سماعت کو مقبول فرمائے۔ سیرت کی ضرورت اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی اہمیت کے حوالے سے کئی نشستیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف گوشوں سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لمحات زندگی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمل فرمایا، جو ارشاد فرمایا، یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی بھی معاملہ، چاہے جہاد کا ہو، مشاورت کا ہو، کسی کا نجی معاملہ ہو، ملی معاملہ ہو، ملت سے متعلق ہو، جماعت سے متعلق ہو، اجتماعیت سے متعلق ہو، کسی فرد واحد سے متعلق ہو، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پاک کیا رہا، اس سے ہم اپنی آپ کو روشن کرنا چاہتے ہیں، آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید برہان رشید نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جتنے شعبے ہماری زندگی کے اندر ہیں ان شعبوں میں ہم یہ تلاش کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان شعبہ جات سے متعلق کیا تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ خود کیا عمل فرمایا ہے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر ان شعبوں کے اندر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم اور آپ کے عمل مبارک سے اپنی بے ڈھنگی زندگی کو ایک نہج پر لا سکیں، استقامت کی طرف لا سکیں، اور ایک متین زندگی بنا سکیں، اور اپنی طبیعت کے اندر ایک متانت جس کی ضرورت ایمان کے اندر بھی ہوتی ہے، اخلاق کے اندر بھی ہوتی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ سن 9 ہجری کے ہونے والے واقعات کے بالکل آخری واقعات کی طرف ہم چل رہے ہیں، اور یہ وہ عرصہ ہے اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور آپ کا فیض بالکل اپنے جوبن پر ہے، اور قیامت تک جتنے حالات انسانوں پر طاری ہو سکتے ہیں اور جتنی کیفیات ان کے باطن میں بے اعتبار نفسیات کے اٹھ سکتی ہیں، ان آخری سالوں میں 8, 9, 10 ان سالوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اس کا مکمل طور پر احاطہ کرتی ہے، اور ایک شخص کو اپنی زندگی گزارنے کا بہت خوبصورت ایک نمونہ پیش کرتی ہے۔ کاش ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اپنے دوستوں سے زندگی گزارنے کے لیے مشاورت کرتے ہیں، عقل مند لوگوں سے، دانا لوگوں سے، اور جو ہم سے عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، تجربے میں زیادہ ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے کسی نہج میں اگر الجھ جائیں اور اس سفر زندگی کے داؤ پینچ میں اگر ہم کہیں پھنس جائیں تو ہم پھر کسی دانا، کسی مدبر، کسی اہل علم سے مشورہ لیتے ہیں کہ اب میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشاورت حضور کی سیرت سے حاصل ہو سکتی ہے اور جو تعلیم حضور کی زندگی سے حاصل ہو سکتی ہے، مبالغہ نہیں ہے، آپ اس درس کو سن رہے ہیں زمانے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین ذریعہ اپنے آپ کی اصلاح کا اور اس ہنگامہ دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر عافیت والی زندگی بنانے کا اور کوئی مؤثر طریقہ نہیں۔ اگر وہ طریقہ ہے تو یقیناً حضور کی تعلیم اور حضور کی سیرت سے ہے۔ آج لوگ جتنے بھی روشن ہوئے، جتنے بھی مدبر ہوئے، جتنے بھی دانا ہوئے، ان کو یہ دانائی، یہ فہم، یہ ذوق، یہ سمجھ، یہ ذکاوت اور یہ فطانت اور یہ فراست اور یہ تفقہ، یہ تمام کے تمام کا حصول حضور ہی کی ذات سے ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی صرف مسجد تک نہیں، حضور کی زندگی مسجد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر جتنے ہمارے تعلقات، معاملات، دوست، سنگت، خلوت، جلوت، خوشی، غمی، یعنی المختصر یہ عنوان ہیں ہماری زندگی کے شعبے ہیں، اس کے ضمن میں جتنی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں، جتنے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، جتنے معاملات پیدا ہو سکتے ہیں، میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس کے لیے بہت خوبصورت اصول مہیا کرتی ہے۔ کاش ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہماری طبیعت کے اندر تیزی آ جاتی ہے کہ پیسہ ابھی ہی چاہیے، مال ابھی ہی چاہیے، شہرت ابھی ہی چاہیے، کام ابھی ہی ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ طب بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ نفسیاتی امراض میں سے ہی ہے، خواہشات کی برتری اور انسان کا اپنے وجود کے اندر، اپنے احساس کے اندر بے اعتدال ہو جانا، طلب کے اندر بہت بڑھ جانا، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور طلب کی خواہش نہ کرنا اور مایوس ہو جانا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو ایک اعتدال کا نام زندگی ہے جس کو ایک انسان محسوس کر سکتا ہے، اور جب تک وہ اعتدال اس کی زندگی کے اندر رہتا ہے تو خیالات بہت اچھے رہتے ہیں، معاملات اچھے رہتے ہیں، زندگی بہت اچھی گزرنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو دو طریقوں سے کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود مشورہ دیں، جس کو نفسیات میں کہا جاتا ہے القاء نفسی، یعنی جب آپ کے ذہن میں کوئی منفی خیال آ جائے تو دوائی دارو کے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس کے مثبت پہلو کی طرف اپنی طبیعت کو لائیں اور خود اپنے آپ کو مشورہ دیں۔ تو انسان اپنے آپ کو مشورہ دے کر خود ایک اچھے ٹریک پر لا سکتا ہے، لیکن یہ ذرا مشکل بھی ہے، کیونکہ جو مشورہ آپ حاصل کر رہے ہیں اور جو اپنے آپ ایک گندا خیال دماغ میں آتا ہے، مثلا چوری کا خیال آتا ہے کہ چوری کر لی جائے، تو اسی وقت ایک دوسرا خیال بھی دماغ میں اٹھتا ہے، احساس میں اٹھتا ہے، ضمیر میں اٹھتا ہے کہ نہیں، چوری کرو گے، اگر پکڑا جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، لوگ ماریں گے، تمہاری عزت کا کیا ہوگا، تمہاری والدین کی عزت کا کیا ہوگا، تمہارے رشتے دار کی عزت کا کیا ہوگا۔ تو یہ دو قسم کے خیالات انسان کے اندر گویا کہ ترقی کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، خیر و شر کے خیالات اٹھتے ہیں، لیکن یہ دو خیالات خامخواہ نہیں اٹھتے۔ ضمیر کی ایک قوت ہے، ایک اس کا نصاب ہے، ایک سلیبر ہے کہ جتنے اوراق اس کے کھلتے ہیں اتنے ہی وہ آگے جو درس دیتا ہے اس کو ہم احساسات، خیالات اور تفکرات کہتے ہیں۔ لیکن ضمیر سے متعلق جو چیزیں ہیں کہ جو اس کی جلا ہے، جو اس کو پسند ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے، وہ خیر ہے، اور اسی طرح نفس جو برائیوں کی آمجگاہ ہے، اس کی طبیعت جو ہے، اس کی چاہت جو ہے، وہ شر ہے۔ میں نے گزشتہ درسوں میں بھی آپ کی خدمت میں کافی تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا ہے، لیکن آنے والا واقعہ اس سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کی تھوڑی تمہید آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ضمیر فطرت خیر کا متقاضی ہے۔ ان بنیادی باتوں کے بغیر آپ کسی چیز پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بنیاد کو آپ مطمئن کریں گے تو آگے عبادت عبادت بنے گی۔ یہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کوئی قصہ کہانی یا کوئی فلسفے نہیں ذکر کر رہے، یہ طرز تبلیغ ہے۔ جب تک آپ کا اندر کا آدمی مطمئن نہیں ہوگا تو آپ کو سجدے میں سرور نہیں آئے گا، جب اندر کا انسان مطمئن ہو جائے تو سجدے میں بھی سرور آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اندر کا آدمی مطمئن ہو یا نہ ہو، سجدہ تو کرنا ہے، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے۔ فرائض جو ہے اس جس کے آپ مکلف ہیں وہ تو آپ کو کرنا ہے، لیکن اس میں انہماک کیسے ہوگا، اس میں تدبیر کیسے ہوگی، عبادات میں لذت کیسے آئے گی، تو وہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز سے متعلق بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ وان لم یکن تراہ فانہ یراہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نماز یوں پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تقاضا ظاہر کا ہے باطن کا ہے؟ باطن کا۔ تو یہاں سے کیوں مطمئن کیا؟ فرمائی یہ تو ظاہری ایک صورت ہے، نماز اللہ سے ملنے کی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کو پکڑ لیا جائے، صورت چھوڑ دی جائے، تب بھی بات آپ سور بیکار ہے۔ اس مقصد کو تکمیل تک پہنچانے کی حرکت اور شکل بنا لی جائے اور مقصد ہی مر جائے تو یہ بھی بیکار ہے۔ جب تک دونوں کا امتزاج نہیں ہوتا کوئی چیز پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہی عبادات کے اندر ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ کو درسوں میں عرض کیا ہے، درس قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ نماز پانچ وقت بلانے کا کیا فلسفہ ہے، جمع کرنے کا کیا فلسفہ ہے، سجدہ کروانے کا کیا فلسفہ ہے، ایک وقت بلا کر تمام نمازوں کو پورا کر دیا جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں اس چیز کی ہے کہ جو اندر آپ کے مقصد موجود ہے اللہ کی یاد کا، اس کی محبت کا، جو آپ کی اصل بقا ہے، جو آپ کی اصل سالمیت ہے، جو آپ کا اصل سکون ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کا خالق اللہ ہے، اور آپ کا سکون ظاہر میں نہیں رکھا گیا، آپ کا سکون صرف اللہ کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ اب اس اللہ کی یاد کو آپ خارج میں کس طرح لائیں گے، اس کو پروان کس طرح چڑھائیں گے، اور اس کو کس طرح تربیت اور ایکسرسائز میں لائیں گے؟ تو اندر کی چیز تو وہ تو اصل میں تصور الہ ہے، کبھی اس کی تکمیل نماز کی صورت میں کرائی جاتی ہے، کبھی اس کی صورت روزے کی صورت میں کرائی جاتی ہے، کبھی اس کی شکل کو زکوٰۃ کی صورت میں لایا جاتا ہے، کبھی اس کی شکل کو جملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں لایا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو وابس ہے، اور اللہ کی یاد ہو اور ظاہری شکل نہ ہو وہ بھی بیکار ہے۔ تو لہذا اللہ کی یاد جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس کے لیے ظاہری صورتیں ضروری ہیں، اور ظاہری صورتیں جو عبادت کی تصویر ہے اس کے لیے اصل مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے عبادت کی روح بنتی ہے، اور اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ بس آپ نے اپنا آپ کو ٹٹولنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ آپ مسجد میں تو ہیں لیکن اس وقت آپ کہاں پر ہیں، ذہن کہاں پر ہے، اس کا محاسبہ کرنا ہے، اس کو ٹٹولنا ہے۔ اور وہ جو ذہن بھاگ جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کما حق کہو ہم اس کو گرفت میں نہیں لا سکتے، لیکن کچھ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس پر جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ، خیال کہاں سے آیا تھا، اور سوچو یہ بات آئی دماغ میں تو کیوں آئی، میں کہاں بیٹھا تھا، کیا کھایا تھا، کس کے پاس گیا تھا، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ تو کہا کہ جب تم اپنے تصور اور خیال کا پہرا دینا شروع کرو گے تو آگے کی زندگی خود درست ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ان خیالات کی درستگی کرتی ہے۔ اب آپ سوچ دیں کہ جی میرے پاس تو کوئی نصاب ہی نہیں ہے، مواد ہی نہیں ہے، سامنے مواد ہی سراسر شر اور فساد کا ہے، تو دماغ اسی کو سوچے گا۔ اگر خیر کے ذرائع ہم بڑھا دیں، خیر کے ذرائع بڑھا دیں، خیر کے ذخیرہ بڑھا دیں، تو شر خود نیچے ہو جائے گا، دماغ اس طرف چلا جائے گا۔ تو لہذا ہمارے ذہنوں کے اندر خیر کے ذخائر کم ہوتے ہیں، شر کے زیادہ ہوتے ہیں، خیر کا مواد کم ہوتا ہے، شر کا زیادہ ہوتا ہے۔ خیر ہم مسجد تک رکھتے ہیں، شر پوری زندگی چل رہا ہوتا ہے۔ ایک نماز میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ 5 منٹ کو اب ضرب دے دیجئے 5 سے، 5 5 25 ہو گئے۔ اب 24 گھنٹوں میں 25 منٹ کہہ لیجئے یا جناب 10 منٹ کو لے لیجئے اور اس کو اگر 5 سے آپ ضرب دے دیں تو جناب وہ جتنے منٹس بنتے ہیں اس کی میعاد اور اس کی رفتار دیکھیے کہ جس وقت تک آپ نے خدا کو یاد کیا تھا، اور 24 گھنٹے کا وہ لمبا عرصہ دیکھیے کہ جس میں آپ نے خدا کو بلایا تھا. تو تدبیر کہاں سے ہوگی؟ عبادت میں ذوق کہاں سے آئے گا؟ ایمان کی سلامتی کہاں سے پیدا ہوگی؟ نظریاتی مسلمان بندہ کب بنے گا؟ تو یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ اپنے طالب کے اندر ابھارنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے مؤثر ترین طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. جس طرح کہ اہل اللہ کے واقعات کو ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں کئی صوفیہ کے واقعات پیش کرتے ہیں اور ان کے قصے پیش کرتے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی سے جب ان کے مرید نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو واقعات کی کثرت کرتے ہیں، صوفیہ کے حالات بہت کثرت سے بتاتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. صالحین کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. فرمایا جتنے واقعات تم سنو گے خیر کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے گا، کبھی وہ حالات تم پر طاری ہوں گے تو یہ واقعات کی کتاب کھل جائے گی اور وہاں سے خیر کی تلقین تمہیں اندر سے شروع ہو جائے گی، ذخیرہ جتنا تمہارے اندر ہوگا. فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تقاضا بشری کے اعتبار سے جب کفار کی جانب سے شدید مزاحمت ہوتی اور مشرکین مکہ کی جانب سے، یہودیوں کی جانب سے یا منافقین کی جانب سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بے انتہا ظلم ڈھائے جاتے تو اللہ رب العالمین صرف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ آگے بڑھ جائیں بس یہ حکم بیان کرتے رہیں، نہیں، فوراً کہتا محبوب موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، آؤ ہم پورا موسیٰ کا واقعہ تمہیں سناتے ہیں، پھر 4 آیت 5 آیت حضرت موسیٰ کا واقعہ چل رہا ہوتا. محبوب قوم آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آؤ 4 5 10 آیتیں وہ چلنا شروع ہوتی ہے. جنید بغدادی سے سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تم غور نہیں کرتے کہ آپ کو تو حکم بیان کرنے کے لیے بیان مبعوث کیا گیا ہے اور آپ اللہ کے احکام کے مبلغ ہیں، شارع ہیں، آپ کو چاہیے کہ بڑھتے چلے جائیں، آپ کو آپ کی سطح پر روک کر پچھلی بات کیوں یاد دلائی جاتی ہے؟ فرما اس لیے کہ خیر کے ذخیرے کا زیادہ نزول ہوتا ہے تاکہ اس سے استقامت رہے اور دل ثابت رہے. تو یہ انسان کی زندگی کا اصل تقاضا ہے میرے دوستو. اس کے بغیر چلو ہم اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، یہ ساری ایسی بیکار باتیں ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ساری ایسی بیکار بات، چلو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ایک دن دو دن 10 دن کے بعد وہ تھکتا ضرور ہے اور تھک کے پریشان ضرور ہو جاتا ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اطمینان کے طریقے ہیں انسان کے باطن، جب تک آپ نفسیاتی طور پر مطمئن نہیں ہوں گے آگے کی زندگی آپ کی مطمئن نہیں ہوگی. والدین کے حقوق ہوں، یہ تو اللہ کی بات ہے نا، روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں. آپ کاروبار کوئی کرتے ہیں، کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو اس کاروبار سے جب آپ کی باطنی طبیعت ہی مطمئن نہیں ہے تو آپ ڈیوٹی پر کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، کبھی 9 بجے جائیں کبھی 12 بجے جائیں، لیکن وہ آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، طبیعت اس کو چاہتی ہے تو آپ 7 بجے جا کے شٹر کھول رہے ہوتے ہیں. تو کاروبار میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ کو جو دکان تک لے گیا یا آپ کے پاؤں نہیں لے گئے، آپ کی ضمیر لے گیا یا آپ کی روح لے گئی یا آپ کا دل آپ کو لے گیا یا آپ کی نفسیات اور آپ کی طبیعت کے تقاضے لے گئے، تو لہٰذا یہی تقاضے آپ کو صبح کی سردی میں لے جا کر بازار میں کھڑا کر دیتے ہیں، اسی کو خیر کے لیے ابھارے تو یہ آپ کو مسجد کی پہلی صف میں لا کر کھڑا کرے گا. فرق صرف یہ اتنا بنتا ہے کہ ہم نے زاویے گویا کہ ایک کر دی ہیں. آخری بات پیش کر کے پھر میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں. خیر کے ذخائر بڑھتے چلے جائیں گے تو وہاں کے سگنل زیادہ آئیں گے، اور انسان جب بھی پریشانی کے اندر اپنے آپ کو مسترب پائے گا تو جس کا غلبہ ہوگا وہ خیالات زیادہ برسنا شروع ہو جائیں گے اور اسی طرف بندہ اپنے آپ کو گویا کہ لے کر چلے گا. اور پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور قرآن کے احکام، جو میں نے گزشتہ درس میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جو بندے کو نظریاتی بناتے بنیاد بتاتے ہیں. ایک کاروباری شخص وہ ہے جو آپ کا مال لے کر آپ ہی کے مال سے آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور مال کھا رہا ہے، اور آپ بڑے خوش ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ 1,00,000 روپے پہ اتنا نفع مل رہا ہے، 10 لاکھ پر اتنا نفع مل رہا ہے، لیکن آپ کا اصل پیسہ باقی ہے کہ نہیں؟ وہ تو آپ کو الجھا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. لیکن ایک کاروباری شخص وہ کہنے لگا جی اتنا نفع تو میں نہیں دے سکتا. یہ کام کا طریقہ ہوتا ہے، جب مارکیٹ میں چیز بکتی اتنی کی ہے تو میں آپ کو نفع کیسے دے سکتا ہوں؟ تو تھوڑی سی بات اس کی تلخ لگتی ہے، لیکن بات جو حقیقت کی ہوتی ہے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہے. ایک شخص آپ کا پیسہ لے کر کاروبار کر رہا ہے، وہ 1,00,000 روپے پر 10,000 روپے کما رہا ہے، وہ آپ کو 50,000 روپے نفع کہاں سے لا کر دے گا؟ اور اگر آپ اس سے 50,000 روپے کے نفے کی تقاضا کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ مارکیٹ میں آ کر بیٹھ. یہ صورت ہی نہیں ہے, یہ حالات ہی نہیں ہے, ایسے حقائق ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں کہاں سے لا کر دوں آپ سے؟ اگر آپ حقیقت پسند ہوں گے اور خود فریب نہیں ہوں گے, یہ لفظ بھی بہت زیادہ تفصیل کا لاحق ہے, خود فریبی. اس کو انشاءاللہ کسی دن درس میں رہیں گے, شیطانی حربے ہوتے ہیں. خود فریبی میں اگر آپ مبتلا نہیں ہیں اور حقیقت پسند ہیں, حقیقت شناس ہے, تو آپ اس 50,000 کے فائدے کی طرف نہیں دیکھیں گے, اس 10,000 کی حقیقت کی طرف. ایسے ہی ہوتا ہے, یہی سلسلہ, یہی اسلام کی تعلیم کا حاصل ہے. اسلام نے آپ کو کہیں خوش فہمی میں لے جا کر الجھایا نہیں ہے. انسان نے اسلام نے کہہ دیا کہ بھائی یہ خیر اور یہ شر ہے, خیر پر خوش ہونا ہے اور جب شر کھڑا ہو جائے تو صبر کرنا ہے, یہ چیز ہے. اور تم کتنے دیر تک صبر کر سکتے ہو؟ صرف رکنا نہیں, اس کے لیے ذرائع بھی تلاش کرنے ہیں تاکہ اس کو تم کس طرح پار کر سکتے ہو. تو زندگی گر کر اٹھنے, اٹھ کر گرنے, پھر اٹھنے کا نام ہے. یہ نہیں کہ جو بندہ سیدھا چل رہا ہے وہ سیدھا چلتا ہی رہے گا, وہ کبھی گرے گا نہیں. اس لیے قرآن نے صبر کی تلقین کثرت سے کیوں کی ہے؟ اس لیے کیے کہ وہ مسلمانوں کو خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا. وہ بتاتا ہے کہ یہ زندگی ہے, اس میں نقصانات ہوتے ہیں, اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں, تو تم خدا کو اس لیے نہیں ماننا کہ تمہارے لیے ہمیشہ عروج ہی عروج رہے گا. صبر ایک ایسی چیز ہے اور شکر ایسی چیز ہے جو فاروق اعظم فرماتے ہیں, یہ میرے لیے دو سواریوں کے مانند ہے. میرے لیے کچھ نہیں ہے کہ میں کس پر بھی سوار ہو جاؤں, صبر پر سوار ہو جاؤں یا شکر پر سوار ہو جاؤں. تو پورا قرآن پڑھیے, انسان کو مضبوط کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر صبر اور شکر پر رکھا گیا ہے. اور یہ مضبوطی جس وقت انسان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے اور دن میں بازار میں سکون سے چلتا ہے. کسی بزرگ کی بڑی پیاری دعا تھی, وہ کہنے لگے یا اللہ میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن فقر میں مجھے تو امیری کا مزہ عطا فرما, فقر میں مجھے تو امیری کا مزہ عطا فرما اور امیری میں تو مجھے فقر کی لذت عطا فرما. یہ ہے وہ تدبیر جو انسان کی فکر سے بنتی ہے کہ فقر جو لذت ہے وہ پیسہ نہیں دے گا آپ کو, کیونکہ امیر بھی پریشان ہے, امیر بھی پریشان ہے. اگر امارت اور امیرگی دل کی تسکین ہوتی تو آج مالدار آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ اپنے لیے ایک حد رکھتا. تو جو تسکین ہے, جو تسلی ہے, جو بس ہے, وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. وہ فقیر کو بھی مل جاتا ہے فقر کے اندر, جبکہ وہ خدا کی طرف آنا چاہتا ہے. اس لیے آپ نہیں دیکھتے کہ صوفیہ کی خدمت میں بادشاہ جناب مال کے انبار لگاتے تھے لیکن وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں اس کے اوپر, اس لیے کہ ان کا دل مطمئن ہو چکا ہے. تو دلوں کو اطمینان پیسوں سے نہیں ملتا, اگر پیسوں سے ملتا تو سارے صوفیہ مسجد چھوڑ کر کاروبار کر رہے ہوتے. کاروبار انہوں نے کیا لیکن اتنا کیا جس سے ان کا گزر بسر ہوا, آگے کی چیز میں پڑھنا ان کے لیے حرام کا باعث تھا. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. تو انہوں نے پھر اس راہ کو اختیار نہیں کیا, اس لیے اختیار نہیں کیا کہ ان کا دل پہلے ہی اللہ کی رضا اور خیر کا مواد ان کے پاس اتنا تھا کہ جب دل ڈگمگاتا تھا تو اتنی وہاں سے بشارتیں آ جاتی تھی, اتنی وہاں سے تلقین آ جاتی تھی, اتنی وہاں سے باتیں آ جاتی تھی کہ دل کو وہی مطمئن کرنے کے لیے کافی ہو جاتی تھی. تو جب دل مطمئن ہو گیا ہے تو آپ نوٹ حاصل کرتے ہیں اطمینان کے لیے. وہ پہلے سے اگر مطمئن ہو گیا تو پھر پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر, درود پاک پڑھیے گا. اور حضور کی سیرت انسان کو, صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کو ایسے وافر مقدار میں مواد فراہم کرتی ہے کہ جب اس کی زندگی کے اندر تذبذب کی کیفیت آ جائے تو وہ اپنے آقا کی طرف دیکھے کہ آقا کیا کیا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے اس کے لیے تھوڑی کٹھن مراحل ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب آپ مریض ہو جاتے ہیں تو دوائی پیتے ہیں تو دوائی کڑوی تو ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اندر توانائی آ جاتی ہے. تو ظاہر لذت کے اعتبار سے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ معاملات خطرات کے ہوتے ہیں, لیکن جتنی تیزی سے ہم نے برائیاں کی ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو تھوڑی سی کڑواہٹ اس پر ہو جاتی ہے, لیکن ضمیر کو اور دل کو اصل چیزوں کا تقاضا مل جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر خیر کی نمو, خیر کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے. بس اس میں جنگ شیطان کے ساتھ کرنی ہے کہ اب آپ اس خیر کے پودے کو جو آپ نے بیج لگایا تھا اس کو کتنی دیر تک پھلنے دیتے ہیں اور کتنا پانی اس کے اندر داخل کرتے ہیں. اس کی طبیعت کا پانی اس میں داخل کیجئے, اس کو پھلنے کی قوت دیجئے. یقیناً اسلام کی تعلیمات جو ہے کہ وہ خیالی نہیں ہے, ہمارے لیے ہی ہے. یقیناً قرآن مجید برہان رشید نے جن اولیاء کی صفات کو بیان کیا کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی اللہ کی یادوں کے لیے, وہ حقیقت ہے, ایسا ہے. قرآن نے یہ باتیں محض فلسفے کے طور پر یا محض صرف ایک قصے کہانی کے طور پر نہیں ذکر کیا, انسان کی کیفیات ہیں
اور جن لوگوں نے حق کو قبول کیا ان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوئی، اس لیے قرآن اس چیز کو ذکر کرتا ہے، ہم اس طرف آتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے تمام معاملات پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ شر کی جانب سوچ سکتے ہیں۔ شر کی جانب اگر آپ سوچیں گے تو آپ دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس طرف للچا کر لے جاتی ہے، بس اسی کا خلاف کیجئے تو وہ چیز آپ کو خیر کی طرف لے کر آئے گی۔ یہ چیز آپ کے اندر ہے۔ صوفیہ نے ایک تعلیم کی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی کہ انسان اپنی اصلاح کیسے کرے گا، فرمایا وہ ایک گھنٹہ باندھے پہلے کہ اس ایک گھنٹے میں اللہ کو یاد کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، گالی نہیں دوں گا، برائی نہیں رکھوں گا، ایک گھنٹہ، اور گھڑی میں دیکھے کہ یہ گھنٹہ میں کتنا پابند رہا۔ اگر ایک گھنٹہ نکل گیا تو ایک نقطے کی پابندی ہوگی، اب دوسرے گھنٹے پر ہے، تیسرے گھنٹے پر، پھر چوبیس گھنٹے پر ہے، اور اس چوبیس گھنٹے کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور اس کے مخالفت میں اگر کوئی خیال پیدا ہو رہا ہو تو پھر اگر خدا کا بننا ہے تو پھر تو محنت کرنی پڑے گی۔ کاروبار زندگی چالو رکھیں آپ، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، آپ زبان سے بات کر رہے ہو لیکن اندر سے اپنے آپ کو پڑھ رہے ہو، اور جو اندر سے پڑھ لیا ہے جانے کے بعد وہ کاغذ پر لکھ دیں کہ میرے اندر کیا باتیں ہو رہی تھی، اور پھر کسی حاذق کے آدمی کے پاس، کسی مرشد کے پاس، کسی با وفا شخص کے پاس، اور سب سے بڑی بات میرے آقا کی سیرت، اس کے پاس آ کر اس سوال جو آپ نے لکھ دی ہے اس پرچی میں اس کا جواب دیکھیے، جو جواب ملتا چلا جائے اس کو کلک کرتے چلے جائیں، عمل ملاتے چلے جائیں۔ کب تک شیطان مقابلہ کرے گا؟ وہ اپنے ہتھیار ایک ایک کر کے ضائع کرتا رہے گا، یہاں سے مواد لے کر آپ غلبہ پاتے رہیں گے۔ یہی وہ زندگی ہوتی ہے جو بعد میں جنگلوں میں گزاری جاتی ہے، مجاہدات کی جاتی ہے۔ ہم اسے ہو نہیں سکتے، لیکن کم سے کم ہمارا جتنا دائرہ ہے اس کے اندر جو حرام امور ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا۔ فکری طور پر صرف زبان سے کہہ دینا کہ جناب میں حرام نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کرتا، اور داڑھی اور اپنے آپ کو ظاہری طور پر سوار کے پیش کرنا، یقیناً یہ ضروری تو ہے، ظاہری شکل اسلام شریعت سے تقاضا کرتی ہے، لیکن آنکھ بند کر کے پوچھیں کہ آپ کا اندر کا آدمی مطمئن ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے اطمینان کا ذریعہ کریں، تاکہ پھر یہ داڑھی رکھنا اصلاً ہمارے لیے نفع بند بخش ہو جائے۔ اب یہ خیال پیدا ہو یا نہ ہو، داڑھی مڑنا تو حرام ہے، یہ خیال پیدا ہو یا نہ ہو، نمازیں چھوڑنا تو حرام ہے، وہ جو ظاہری ترتیب ہے وہ تو چلتی رہے گی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم فکر کی وادی میں آ کر بات کر رہے ہیں، حضور کی سیرت ہمیں اندر سے کس طرح مطمئن کرے گی اس کی بات کر رہے ہیں، جو ظاہری صورت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ تو بھی بدستور ویسی رہے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس مقصد کی ایک شکل ہے اور ایک اصل مقصد ہے، دونوں میں سے ایک بھی چھوٹ گیا شیطان نے آپ پر حملہ کر لیا ہے، ظاہری صورت رہی مقصد مراد نہ رہا تب بھی گویا کہ شیطان کا حربہ آپ کے اوپر رہا ہے، اور باطنی مقصد رہا اور ظاہری صورت نہ رہی تب بھی شیطان کا حملہ ہے، لیکن ظاہری صورت کی بقا کے لیے شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے مفید مشورے دیے جائیں گے۔ جس طرح کہ میں آخری ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک مرید نے اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ حضور میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میرا دل ذکر ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھو چلو اس کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اب لگا ہوا تو ہے، اب پیر صاحب جواب کتنا پیارا دیتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، میرا دل ذکر ہی نہیں کرتا۔ فرمایا نا شکر شکر کر کہ تیرے جسم کا کوئی عضو تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دانا لوگوں کے مشورے، یہ نہیں کہا چھوڑ دے جا، اب تو کیوں تسبیحیں پڑھ رہا ہے، کیوں نمازیں پڑھ رہا ہے، جا کہ خدا نے تجھے یہ تو توفیق دی ہے کہ تیرے جسم کا ایک عضو تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ فکر اور یہ ہے وہ چیز، دیکھو شیطان کس طرح بھاگا ہوگا اس خیال کے ساتھ۔ تو یہ ضروری بھی ہے اور انتہائی مشکل بھی ہے، اور اس مشکل میں آسانی صرف حضور کی سیرت پر کرتی ہے۔ اللہ ہمارے باطن پر خاص کرم فرمائے اور ہمارے سخت دلوں کو نرم فرمائے، اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسے بندوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری بات یہاں سے میں کر دوں، سن 9 ہجری میں ہم غزوہ تبوک کے آخر میں چل رہے تھے، چند منٹوں میں یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ دراصل معدہ خراب ہوتا ہے تو پہلے حکیم صاحب یہ نہیں کہتے کہ آپ گوشت کھائیں، کہتے پہلے پرہیز کر لیجئے، گولی کھا لیجئے، معدہ ٹھیک ہوگا، پتھر کو بھی ہضم کرے گا، یہ پتھر کو بھی ہضم کرے گا۔ ابھی ہمارے معدے خراب ہیں، ہمارا روحانی معدہ خراب ہے، عام اس میں مقوی چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سادہ سا طریقہ اس کی اصلاح کا ہے وہ کریے، پھر دیکھیے بہت سی چیزیں اس میں ہضم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ امام بغوی علیہ رحمت نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، میں نے عرض کیا کہ سن 9 ہجری کے آخر میں ہمیں غزوہ تبوک، گویا کہ وہاں پر غزوہ تبوک ابھی ختم ہوئی ہے اور حضور کی خدمت میں مختلف وفود آ رہے ہیں، تو ان وفود کے سلسلے میں میں اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں. ایک قبیلہ ہے، قبیلہ صدا کے نام سے، اس میں حضرت زید بن حارثہ الصدائی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مقام جورانہ پر آیا اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میں حاضر ہوا. حضور نے میری قوم کے لیے، یمن میں جو رہتی تھی، اس کے لشکر بھیجا تھا ان کی سرکوبی کے لیے، یعنی ان کے مقابلے کے لیے، وہ شرارت کر رہے تھے. میں حضور کی خدمت میں آیا، سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. حضور کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 سے زیادہ مجاہدین کا لشکر ایک جو ہے وہ یمن کی طرف بھیجا تھا. میں حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ معاف فرمائیے میری قوم کو، میں ضمانت دیتا ہوں اسلام سے محبت کرتی ہے، اسلام کے قریب آ جائے گی. چند لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہے اور مجھے آپ ان کے لیے امان دیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، امان ہے، جاؤ اپنی قوم کو لے آؤ. کہا کہ لیکن حضور جو آپ کے قاصد چلے گئے وہ تو اگر جا کر انہوں نے قتال شروع کر دیا، تو حضور نے فرمایا تم جاؤ پھر جلدی سے اپنی سواری پر اور ان کو یہ میرا پیغام، سرکار نے خط تیار کروایا، کہا یہ دو اور وہ واپس آ جائیں گے. کہنے لگے حضور میری جو اونٹنی ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ اتنی تیزی میں نہیں چل سکتی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. سرکار نے دو بندوں کو تیار کیا، فرمایا جاؤ اور ان کو راستے میں روکو. اب یہ حضور کے صحابہ گئے اور انہوں نے راستے میں اس لشکر کو روکا، واپس بلایا، اور ساتھ ہی میں ان میں سے ایک شخص آگے گیا، قوم کو ان کا پیغام دیا. یہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا پیغام، ابن حارث صدائی کہتے ہیں کہ جب میری قوم کو ملا تو میری ساری قوم وہاں سے آئی اور مدینہ منورہ میں دار اسلام سے وابستہ ہو گئی. کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ قوم آئی تو حضرت سعد بن عبادہ، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہی بابزرگ شخصیت، انصار صحابہ میں سے ہیں، منا کی سرزمین پر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، یہ ان صحابہ میں سے ہے جنہوں نے بن دیکھے ایمان لایا، جس کو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. والانصار میں جو سبقت کی گئی ان میں سب حضرت سعد بن عبادہ ہے، کہ جن کو جب کہا گیا تھا کہ تم حضور کا ساتھ تو دے رہے ہو لیکن یہود تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے، انہوں نے کہا جی ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے مالدار ہیں، امیر ہیں، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد اور نبی کی محبت نے اس قدر گھر کیا، فرمایا سب قربان کر دیں گے اللہ کی راہ میں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ جب حضور مدینے آ جائیں گے تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ جو لوگ مسلمان ہوئے آپ اجازت دیجئے کہ میں ان کی خاطر تواضع کروں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں نے قیمتی لباس اور کھانا اور انعامات ان کو گویا کہ پیش کیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدا سے کہا، ابن حارث صدا سے کہا کہ صدا یہ قوم تمہارا فیصلہ مانتی ہے اور تمہاری تم سے بڑی محبت کرتی ہے. تو ابن حارث صدا نے کہا کہ حضور یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. یہ کہہ کر خود انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے اگر میری قوم کا امیر بنا دیں. تو سرکار نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اپنے قوم کا امیر بننا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ نے احکام جاری فرما دیے کہ یمن کے اس قبیلے کا امیر جو ہے وہ ابن حارث صدا ہے. پھر کہنے لگے کہ حضور جو زکوٰۃ اور جو صدقات جمع کیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ مجھے اس کا امیر بنا دیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے چلیں، یہ بھی بات آپ کی قبول کر لی جاتی ہے. اب کہتے ہیں کہ تمام معاملات ہو گئے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جورانہ کے مقام سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں. وہ مدینہ پہنچ کر جو مسلمان ہوئے واقعہ بات کا ہے، میں نے اس کو ضمناً ذکر کیا ہے تاکہ اس کا ایک تسلسل رہے، لیکن یہ جورانہ میں اپنی قوم سے کے لیے امان لے کر جب حضور کے ساتھ مدینہ منورہ آ رہے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خواہش کو تو قبول کیا، لیکن ایک خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا اور اس میں حضور نے فرمایا کہ لا خیر فی الامارت لرجل المؤمن، امارت اور لیڈری میں مومن مسلمان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حضور کی زبان سے جملے نکلے کہ یہ امارت کو سنبھالنا اور قوموں پر غلبہ حاصل کرنا اور اس میں لیڈر بن جانا، اس میں مومن بننے کے لیے کوئی زیادہ خیر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل کے اندر نقش ہو گئی جو حضور نے مجھے، میں نے امارت کا سوال تو کر دیا تھا اور میرے دل کے اندر یہ بات گویا کہ نقش ہو گئی. پھر کہتے ہیں کہ آدمی حضور کی خدمت میں آیا، کسی اور قبیلے کا تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ مجھے میری قوم کی امارت دے دیں اور مجھے اس قوم میں بڑا بنا دیں اور حضور مجھے ان کے فلاں فلاں فنڈ کا بھی امیر بنا دیں. تو سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ جو غنی ہو اور لوگوں سے سوال کرے، جو غنی ہو، استغفر اللہ، لوگوں سے سوال کرے تو فرمایا کہ پھر اس کے سر میں درد ہے اور اس کے پیٹ میں بیماری ہے، اس کے سر میں درد ہے اور اس کے پیٹ میں بیماری ہے. ابن حارث صدائی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے وہ منصب بھی مانگا تھا اور یہ منصب بھی مانگا تھا, حضور نے دونوں مجھے دے دیا اور دونوں چیز میرے سامنے آ گئی. کہ ایک شخص نے امارت کا سوال کیا تو حضور نے فرمایا اس میں مومن کے لیے کیا خیر ہے. ایک نے جب ان کے مال کے امیر بننے کا سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ بندہ جب خود غنی ہو پھر سوالات کرے تو اس کا مطلب اس کے سر میں درد ہے اور پیٹ میں بیماری ہے. تو کہتے یہ بات میرے دل کے اندر لگ گئی. صبح کے وقت حضور نے ایک جگہ پر قیام فرمایا, مجھ سے کہا اذان دو, میں نے اذان دی. اذان دینے کے بعد میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر میں بیٹھ گیا. حضور اپنی سواری پر ہی تھے. میں نے حضور سے کہا کہ حضور آپ تشریف نہیں لائیں گے نیچے. سرکار نے فرما رک جاؤ. سرکار نے ایک لمبا وقت سواری پر گزارا اور جو فجر کا وقت بالکل قریب تھا حضور سواری سے اترے, قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں سے آنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, ابن صدا تمہارے پاس, ابن حارث صدا تمہارے پاس کوئی پانی ہے وضو کے لیے؟ وہ کہنے لگے حضور چند قطرے پانی ہے. فرمایا لے آؤ جمع کر کے. لایا گیا. راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے دست مبارک اس میں رکھا اور آپ کی انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی. یہ ایک اور واقعہ ہے جو یہاں پر پیش ہوا. فرمایا پانی اس قدر زیادہ تھا کہ تمام قبیلے والوں نے اس سے گویا کہ وضو کیا. وضو کرنے کے فارغ ہونے کے بعد میں حضور کے ساتھ بیٹھ گیا. حضرت بلال آگے آئے اور انہوں نے چاہا کہ میں اقامت کہوں. سرکار نے روک دیا. فرمایا تم اقامت نہیں کہو گے. ان ناخاص خدا ان ہاد ازنا ومن ازنا فو یقین. حضور نے فرمایا جو اذان دیتا ہے اقامت وہی کہتا ہے, جو اذان دیتا ہے اقامت وہی کہتا ہے, یہ مستحب ہے. ہاں جس نے اذان دی ہے, جس طرح مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں, اگر یہ چاہیں کہ یہ اگر کسی کو اجازت دے دے کہ تم میری جگہ پر اقامت کرو تو کہہ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی زبردستی اقامت کے لیے کہہ کھڑا ہو جائے تو یہ اخلاقی طور پر معیوب ہے, درست نہیں ہے. جو حضور نے یہاں پر یہ فرمایا کہ بلا حضرت بلال کو روک دیا, فرمایا کہ ومن اذن فو یقین, جو اذان دے گا وہی اقامت کہے گا. اب انہوں نے کہا, کھڑے ہو گئے, اقامت کہی. اقامت کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں آئے, کہنے لگے کہ حضور میں معذرت چاہتا ہوں اور یہ دونوں عہدوں سے میں استعفیٰ چاہتا ہوں. سرکار فرما کیا ہوا, میں نے تو تمہیں دے دیا تھا. کہا کہ حضور راستے میں جو آپ نے ایک شخص کو بات ارشاد فرمائی نا کہ جو سوال کرتا ہے اس کے سر کے سر میں بیمار درد ہے اور پیٹ میں بیماری ہے, یہ بہت حکمت والے جملے ہیں اور وقت نہیں ہے میرے پاس کہ یہ سر کے درد سے کیا مراد ہے اور پیٹ کی بیماری سے کیا مراد ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو میں اس قول کو جو علماء نے تشریح کی وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن فرمایا کہ اس کے پیٹ میں بیماری ہے اور اس کے سر میں گویا کہ درد ہے, اس کا دماغ درست نہیں ہے. تو حضور یہ امارت اب میرے دل میں یہ بات نقش کر گئی ہے, میں اس کو نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا نہیں, میں نے تو تمہیں عطا کر دیا ہے. کہا کہ حضور اگر آپ واپس لے لیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, تمہاری مرضی, استعفیٰ دے دو. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں استعفیٰ پیش کر دیا. سرکار نے قبول فرمایا اور پھر میں اپنے قبیلے کی طرف جانے لگا اور جاتے وقت میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا. یہ واقعہ طویل ہے, میں اس پہ ختم کروں گا. آنے والے درس میں اس کو میں جاری رکھوں گا کیونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارے علاقے کے اندر ایک کنواں ہے جس پر ہمارے سارے گاؤں کا گزر بسر ہوتا ہے. سردیوں کے اندر تو اس کا پانی درست ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے, سارے گاؤں والے اس سے پیتے ہیں. اور یا رسول اللہ گرمی جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور یعنی قحط کا ایک لمحہ بن جاتا ہے. آقا نے دھیمی مسکراہٹ سے مسکرایا, فرما اچھا جاؤ یہ زمین سے 7 کنکریاں اٹھا کر لے آؤ. سبحان, 7 کنکریاں لائی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست پاک کے اندر وہ کنکریاں لی اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام پڑھا اور دے دیا. فرمایا اس کو لے جاؤ, جب جب حاجت ہوا کرے تو ایک ایک کنکری پانی میں ڈالتے رہنا. جب جب حاجت ہوا کرے ایک ایک کنکری تم جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈالتے رہنا. تو کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے وہاں حاجت ہوتی تھی ہم ایک کنکری ڈالتے تھے, پانی یوں ابلتا تھا جس طرح کے سمندر جوش مارتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ معجزات میں سے ایک اور معجزے کا صدور یہاں پر ہو رہا ہے جو گزشتہ درسوں میں آپ نے دیکھا. فرمایا اس حضور کے معجزے کی برکت سے یمن کا تقریباً حصہ مسلمان ہو گیا اور پھر ان کا وفد 10 ہجری میں پورے یمن کا خاص سا علاقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دار اسلام سے وابستہ ہوا. اور فرمایا یہ وہی سال تھا جس سال حضور نے حجۃ الوداع فرمایا تھا. انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں اس درس کو ہم پھر جاری رکھیں گے اور اس میں جو چند باتیں تشریح طلب ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے بعد چند واقعات اور گویا کہ ضمناً ذکر کرنے کے ہیں. اور 9 ہجری کے اندر ایک اہم واقعہ جو ہے وہ امام المنافقین عبداللہ بن ابی کی موت ہے. اس کی موت یہ 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بد مذہبوں سے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے سے متعلق حضور کی زندگی وہاں پر کیا ہمیں منور اور روشن نقوش اور عملی نمونے پیش کرتی ہے وہ ایک سمجھنے کی بات ہے. انشاءاللہ العزیز دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کے ساتھ حضور کی سیرت سے لحظہ بہ لحظہ اپنے لیے درس حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جسم کی صفائی کے ساتھ روح کی صفائی عطا فرمائے, ہماری پیشانی کی صفائی کے ساتھ ہمیں دل کی تطہیر بھی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے, زبان اور دل کو ایک کر دے. اس پرفتن دور میں اللہ ہمیں اسلام پر صبر عطا فرمائے. اس پرفتن دور پر اللہ ہمیں موت پر اپنی ذات پر یقین اور سکون عطا فرمائے. یہ وقت ہے کہ جس میں ان باتوں کی ضرورت ہے. آج پھر کسی داتا علی حجویری کی ضرورت ہے رضی اللہ عنہ, آج پھر خواجہ غریب النواز کی ضرورت ہے, آج پھر کسی غوث اعظم کی ضرورت ہے جو اس دکھی امت کو اپنے مفید مشوروں کے ساتھ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کو پیدا کرے, یقین کو پیدا کرے. آج جہاں پر قتل و غارت ایک طرف ہے, مال کی انبھار اور مارا ماری ایک طرف چل رہی ہے, اس کے بغیر اور اس کے چھٹکارے کے بغیر, اس کے چھٹکارے کے بغیر ایمان کا بچ جانا بہت مشکل ہے, اس کو اس سے جان چھڑانا اشد ضروری ہے. یا اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرما. یہ جو کربلا کے دن آ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ صرف ہم جمع ہو کر فاتحہ کریں, شربت بانٹیں اور کھڑے ہو کر سلام کریں, روئیں اور چلے جائیں. یہ بہت بڑی سعادت ضرور ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ دن اس دن کے لیے نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ عملی کیمپ ہوتا ہے ہر سال کے اندر جو ہر مہینے میں لگتا ہے اسلام کی جانب سے, جس میں ایک نظریاتی مسلمان اپنے آپ کو مستعد رکھتا ہے روحانی طور پر. تو لہٰذا ان محافل میں جسموں کے ساتھ نہ آئیں, روحوں کے ساتھ آئیں, اور اس کو صرف جسم کی ضرورت نہ سمجھیں, اس کو روح کی ضرورت سمجھیں. یہ ایسے کیمپ ہیں اور یہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں سال کے اندر کہ جس طرح کے فوجی کو اس کی تربیت کے لیے, نظریاتی تربیت کے لیے یہاں کھودو, اس کو بھر دو, پھر اس جگہ کو کھودو, حالانکہ ضرورت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. واقعہ کربلا ہو چکا ہے, تمام معاملات گزر چکے ہیں, اہل بیت نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر دیا ہے, لیکن یہ کربلا کا واقعہ مکمل طور پر تو کسی کی زندگی میں شاید آئے, لیکن کچھ نہ کچھ کربلا ہر ایک کے اندر بپا ہوتی رہتی ہے. تو لہذا جو کچھ نہ کچھ کربلا ہمارے اندر بپا ہوتی ہے, تو اس کربلا کے وارث اور اس کربلا کے فاتح امام حسین نے کیا نظیریں پیش کی ہیں, تو ہمارے اندر جو کربلا بپا ہوتی ہے تو اس کا علاج ہمیں امام علی مقام سے ملے گا. تو لہذا ہم انہیں روحانی معالج سمجھ کر کربلا کے واقعے کو دیکھیں, اور اپنے اندر ہمارے اندر جو شیطان نے کربلا, وہاں تو یزید تھا, اور ہمارے اندر کتنی یزید ہے, نفس ہے, ابلیس ہے, شیطان ہے, حالات ہیں, معاملات ہیں, کتنے یزید ہمارے قریب کھڑے ہوئے ہیں. تو امام حسین نے یزید کا مقابلہ کس ذریعے سے کیا ہے؟ صرف تلوار سے نہیں کیا. تلوار سے کیا کیا؟ سارے لشکر تو سب سے زیادہ یزید کے پاس تھا, تلوار سے کیا مقابلہ کیا؟ سارا خاندان آپ کا قتل ہو گیا. آپ ذرا اگر غور سے سنیں, تلوار سے مقابلہ تو یہ ہوتا کہ آپ ساری یزیدیوں کو قتل کر دیتے, خاندان تو آپ کا سارا شہید ہوا. تو یہ تلوار کی جنگ نہیں, یہ فکر کی جنگ تھی, اس لیے حسین آج تک زندہ ہے. یزید نے تلوار کی جنگ لڑی ہے اور امام حسین نے اس فکر کی جنگ لڑی. تو امام حسین کی جنگ یہ فکر کی تھی, اور یہ فکر حق کی بالادستی کی, اور یزیدیت اور شیطانیت کے مقابلے میں فکر کی جنگ قیامت تک چلے گی, قیامت تک امام حسین کو یاد کیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے, سر مقدس, پشت انور اور قدمین شریفین کی سبز جالیوں کا مبارک تصور کر لیجئے. اس کے قریب کہیں پر بھی اپنے آپ کو موجود پائیں, سر مقدس کی جالی کا تصور کریں گے تو آپ ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں گے, سبحان اللہ. پشت انور کا تصور کریں گے تو آپ چبوترہ صفا پر آ جائیں گے. قدمین شریفین کا تصور کریں گے تو آپ باب جبریل سے داخل ہو کر حجرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے جانب, یعنی اپنے بائیں ہاتھ کی طرف مڑ کر وہاں پر آپ بیٹھ جائیں گے. اب ان تینوں جگہوں میں سے جہاں تک آپ کی روح آپ کو لے جائے پہنچیے, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ بارگاہ میں عرض کیجیے, رسول اللہ تھک گئے ہیں, اب ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیجیے, ہمارے نیتوں کی اصلاح فرما دیجیے. اگر مال کی محبت ہم سے چھوٹتی نہیں یا رسول اللہ, تو حلال مال دلوا دیجیے. اگر عزت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, تو عافیت والی عزت بھی دلانے پر آپ قادر ہیں. اگر اہل و عیال اور کاروبار اور اپنی شان و شوکت ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر اس کو حلال اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ نے آپ کو وہ تمام کرامات عطا فرمائی ہے، آپ ہی کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، آپ کی ہی بارگاہ میں عرض ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یقیناً آپ ہمارے سوالوں کو رد نہیں فرمائیں گے. هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ مَوْلَايَ. میرے آقا کو خوش کرنے کے لیے بڑائی بیان کیجئے، محمد سید الکونین وساقالین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین، اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک و حبک من یحبک یا رب العالمین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم امتنا علی الایمان، اللہم ثبت اقدامنا علی الایمان، اللهم ثبت اقدامنا على اهل السنه والجماعه، اللهم امتنا على اهل السنه والجماعه، واحشرنا زمره الروحانيين الاولياء الكاملين، اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين، ونرجو رحمتك، اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك بالكفار الملحق، بحق اياك نعبد واياك نستعين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.